الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد یہ گناہ کبیرہ کا سلسلہ چل رہا تھا 23 نمبر تک گزر چکا ہے آج 24 نمبر ہاں 24 نمبر کا گناہ کبیرہ جو ہے وہ ہے تقدیر کا انکار کرنا تقدیر کا انکار کرنا تقدیر ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے حدیث جبرائیل اس سلسلے میں بہت ہی اہم ہے حدیث جبرائیل حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے بالتفصیل تو نہیں بیان کر سکتے جس کا خلاصہ اور اختصار یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بہت سارے ادھر ادھر کے سوال کیا کرتے تھے ایک دن آپ بیٹھے ہوئے تھے اور لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کسی نے ایک سوال کیا دو سوال کیا تین سوال کیا سوال کرتے جا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ تم کو جو پوچھنا ہے پوچھو اب لوگوں نے اس میں کچھ سوال کرتے ہوئے ایک نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ اگر کسی کی گری پڑی چیز ہم کو مل جائے تب کیا کریں آپ نے فرمایا اس کو اٹھا لو اور سال بھر اعلان کرو اور سال بھر کے بعد اگر کوئی اس کا مالک نہ ہو تو اس کو تم لے لو ان جیسے کسی کا پیسہ کسی کا یہ کیا کہتے ہیں یہ جو چھوٹا سا بیگ ہوتا ہے پرس یا کچھ اور لوگ بٹوا کہیں بعد علاقے میں لوگ بٹوا کہتے ہیں نا یہ کسی کا اگر گر گیا ہے سمجھ گئے نا بہرحال اس کا ایک کلر ہوتا ہے اس کا ایک رنگ ہوتا ہے اس کی ایک ڈیزائن ہوتی ہے پرانے زمانے میں اب تو نہیں بتا سکتے پرانے زمانے میں ایک ہاتھ کی بنی بنائی کپڑے کی تھیلی آتی تھی لوگ وہ پان کھانے والے اور تمباکو کھانے والے اور اس کو ضرور رکھا کرتے تھے اور رسی سے کھینچتے تو بند ہو جاتی تھی اور سمجھ گئے نا ہوتے تھے ہاں دو رسیاں ایک کھینچنے والی کھینچنے سے بند دوسرا کھینچنے سے کھل جائیں تو اس میں پرانے زمانے میں لوگ اس میں بھی پیسے رکھ لیتے تھے ایک میں کتھا ہے ایک میں سپاری ہے ایک میں تمباکو ہے تو ایک میں کاٹنے والا بھی رکھ لیتے تھے ایک کھانا اور رہتا تھا اس میں کچھ پیسے رکھ لیں ایسا بھی ہوتا ہے مختلف انداز ہوتے تھے لوگوں کے تو رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ صحابی کے پوچھنے کا مقصد تھا کہ اگر ہمیں کسی کا گرا پڑا مال اس طرح سے مل جائے پیسہ تو کیا کریں آنے فرمایا اس کو چھوڑو نہیں اٹھا لو اور اٹھا لینے کے بعد اپنے پاس رکھو سال بھر اعلان کرو سال بھر کیسے اعلان کرو کہ ارنف عفا احا اعلان کرو کہ بھائی میرے پاس اس قسم کی کسی کا کچھ سامان غائب ہے ہمیں وہ ملا ہوا ہے اور اگر کوئی آئے پوچھنے کے لیے بھائی میرا ہے تو اس سے پوچھو اچھا آپ کا ہے تو اس کا کلر کیا ہے وہ جو رسی جو کھینچنے سے کھلتی تھی بند ہوتی تھی وہ رسی کس چیز کی ہے کس کلر کی ہے یا ایک ہوتا تھا لپیٹ کر کے باندھ لیتے تھے یعنی پوری شناخت اور پہچان کروا لو آج کا مثلا کوئی آگے کہتا ہے میرا 500 روپیہ غائب ہو گیا تو بہت آسان ہے 500 کا نوٹ ہے یا 500 کا کیا خیال ہے اس سے پوچھو 500 کیسا ہے اب 500 دس دس کی بھی نوٹ ہو سکتی ہے 5-5 کی بھی ہو سکتی ہے 20 کی بھی ہو سکتی ہے 50-50 کی بھی ہو سکتی ہے اور 100 اور ایک تو یہ اس طرح سے اعلان کروا لو اور سال بھر اگر سال بھر کے بعد نہ آئے تو وہ تمہارا ہو جاتا ہے دوسری صحابی کہ لیں گے ایک اچھا اللہ رسول اگر کسی کی بکری مل جائے تو بات بڑھنے لگی پہلے مال سے اب کہاں بکری رسول اللہ اگر کسی کو بکری مل جائے تب آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس کو بھی باندھ لو انشاءاللہ اللہ بہت اچھا ہے اللہ اچھا بعد میں یاد دلی بعد میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ اگر بکری مل جائے تب آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اس کو پکڑ لو بکری تمہارے لیے ہوگی یا تمہارے بھائی کے لیے ہوگی یا بھیڑیے کے لیے ہوگی ارے بھائی اس کو پکڑ لو کیوں پکڑ لو اگر بھائی آ گیا تلاشتے ہوئے بکری والا تو اس کی ہو جائے گی اگر کوئی نہیں آئے گا تو تمہاری ہو جائے گی، اور اگر تم کھلا چھوڑ دو رات کو بکری کہیں ادھر ادھر ہو جائے اور بھیڑیا کہیں آئے گا تو اس کو تو صاف کر دے گا، بھیڑیے کی ہو جائے گی، اس لیے بہتر ہے کہ بھیڑیے کے حوالے کرنے کے بجائے اس کو پکڑ لو، اعلان کرو کوئی آ جائے گا تو لے جائے گا اپنا، اور نہیں تو تمہاری ہو جائے گی. اب اس طرح اچھا اٹھے، اچھا کسی کا اونٹ غائب ہو جائے تب، بڑا لمبا بھائی اونٹ غائب ہو جائے. اب میں تو سمجھتا ہوں اونٹ کے اگر سردی کا موسم ہو تو اونٹ کو باندھنے کی جگہ بھی ہر آدمی کے گھر میں نہیں ہوگی، اتنا بڑا دروازہ کہاں ہوگا. اب آپ کو بڑا غصہ ہے کہ اللہ کے بندے اونٹ سے تمہیں کیا پریشانی ہے، وہ کوئی ایسے زمین میں نیچی نگاہ کر کے ڈھونڈنے کی جگہ چیز تو ہے نہیں، وہ تو 2-3 کلومیٹر دور سے نظر آئے گا، اور وہ بھوکا پیاسا مرے گا نہیں. کیوں؟ اللہ نے اتنی گردن اس کی لمبی رکھی ہے کہ جہاں چاہے وہ اونچے سے اونچے درختوں کے پتے بھی توڑ کے کھا لے. اور بھیڑیے کا کوئی ڈر نہیں، کیوں؟ اتنے بڑی مخلوق ہو ہے کہ نہ بھیڑیا قریب آئے گا نہ شیر اور چیتا آئے گا. تو وہ اس کو چھوڑ دو، جانے دو اس کو. اب ایسا ہوا تلاشنے والا، اونٹ تلاشنے والا گاؤں میں تو نہیں آئے گا، وہ کہاں جائے گا بھائی؟ یہاں اگر کسی کی اونٹ غائب ہو جائے تو شارجہ نہیں آئے گا، وہ جبل علی جائے گا، میدان میں جائے گا، علین کے راستے میں. کیوں؟ اونٹوں کی جگہ تو وہی ہے، چھوڑ دو اس کو. چلو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی. ایک صاحب کھڑے، اچھا اللہ رسول میرا باپ کون ہے؟ انہوں نے تو غضب کر دیا، میرا باپ کون ہے؟ ابھی کوئی پوچھنے کی چیز تو تھی نہیں، چونکہ جاہلیت میں اسلام سے پہلے بہت کچھ غلط چیزیں بھی ہوتی تھیں، اس لیے وہ صحابی سوچتے تھے میں معلوم کر لوں کہ میں حلال کا ہوں کہ حلال کا نہیں. یہ اصل میں ان کے پوچھنے کا مقصد تھا. جو متاع ہوتا تھا، متاع جانتے ہیں نا، جیسے آج عراق وغیرہ میں ہوتا ہے، ایک دن کے لیے کوئی شادی کر لی، 2 دن، بہت سارا، تو وہ یہی چاہتے تھے. جب انہوں نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے، تو بہرحال آپ نے بتا دیا کہ ہاں تمہارا باپ فلاں ہے. بھائی اب اللہ تعالی نے قرآن پاک کی آیت نازل کر دی، اے ایمان والو سن لو، بہت زیادہ سوال بے تکے نہ کرو نبی سے، کہ بھی ایسا نہ ہو کہ سوال تو کر ڈالو اور ہمارے نبی تمہارے سوال کا جواب بھی دے دیں گے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جواب پا جانے کے بعد ذلت اور رسوائی. ایک انسان، اس کا باپ کیا کون ہے؟ سب پر پردہ اللہ نے ڈال رکھا تھا، ڈھکا چھپا تھا، قوم کے اندر برادری میں عزت والا انسان سمجھا جاتا ہے. اگر تم کرودھ کو ریدنے لگو، ہو سکتا ہے جاہلیت میں بہت ساری چیزیں غلط ہوتی تھیں، اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہے، اللہ تم نبی سے پوچھو گے، اللہ تعالیٰ نبی کو بتا دیں گے. ہاں اسے کہنے لوگ سمجھتے ہیں اس کا باپ فلاں ہے، حالانکہ فلاں نہیں بلکہ اس کا باپ. اب تو بنی بنائی عزت ماں کی بھی اور تمہاری بھی مٹی میں. اس لیے خبردار، بہت زیادہ سوالات جواب کرنا ختم کر دو. یہ سنا. اب اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سوال کرنے سے بہت ہی زیادہ ڈر گئے، بہت ہی زیادہ وہ سہمے سہمے رہتے تھے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، 2-4 دن اور گزرے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین صبح سے شام تک نبی رہے تھے، شام کی خدمت اقدس میں آ کے بیٹھے رہتے تھے تاکہ کچھ باتیں ہمیں سننے کو مل جائیں. اب کوئی پوچھتا نہیں، اور نبی علیہ السلام بھی ابھی کچھ کوئی پوچھے تب نہ بتایا جائے. تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم لوگ پریشان، یہ دل میں سوچتے تھے اور تمنا کرتے تھے کہ اے اللہ ہم لوگ تو نہیں پوچھیں گے، کیوں اللہ نے منع، تو نے منع کر دیا ہے کہ پوچھو نہیں. اے اللہ کوئی ایسا عقل مند بدو آ جاتا، عقل مند بیوقوف نہیں، بولا تھا کوئی بیوقوف آ گیا اللہ سن، روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ جب سورج غروب ہو جائے تب. اگر 8 بجے رات تک عشاء کی اذان ہو جائے، سورج غروب نہ ہو، تب کب افطار کریں؟ ہاں یہ تو بیوقوف ہوگا. نہیں ایسا نہیں. صحابہ کرام سوچتے ہیں کاش کہ کوئی آدمی آتا بدو اور عقل مند آتا، بیوقوف نہیں، اس لیے تمنا کرتے کہ عقل مند آتا. اور وہ آ کر کے عقل مندی کا سوال کرتا تاکہ آپ جواب دے دیتے اور ہم لوگوں کو معلوم ہو جاتا اور وہ گناہ سے بھی بچ جائے گا. کیوں؟ وہ تو بدو عقل مند آئے گا تو سیدھے آگے کھڑا ہو کے سوال کر لے گا, اس کو تو یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے سوال کرنے سے منع کر دیا ہے. ہم لوگ پوچھیں گے تو فوراً گنہگار ہو جائے. کیوں؟ اللہ نے خبردار پوچھنا نہیں, وہ تو پتا ہے. اور وہ آئے گا گوار, اس کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا, وہ سوال کر لے گا اور عقل مند ہوگا تو عقل مندی کا سوال کرے گا, ہم لوگوں کو کچھ معلومات ہو جائیں گی. یہی تمنا کرتے تھے. ایک دن آخرکار ان کی تمنا پوری ہو گئی. ایک شخص آیا, کالی داڑھی, سفید کپڑا, گورا چہرہ, خوبصورت, صحت مند. نہ تو اس کے اوپر سفر کے آثار ہیں, دھول اور مٹی ہے, نہ کپڑا گندا ہے, صاف ستھرا نظیف. آنے کے بعد سیدھا پیچھے بیٹھنے کے بجائے وہاں کچھ سوال کرنے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بیٹھ گیا. وَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, اور اس نے اپنے گھٹنے کو نبی علیہ السلام کے گھٹنے سے ملا دیا, ایسے جیسے آپ تشہد میں بیٹھتے ہیں نا, اس طرح سے بیٹھ گیا. اور آتے ہی جب گھٹنے سے گھٹنا ملایا تو اس نے اپنے ہاتھ کو اٹھایا اور اٹھا کر کے آپ کی ران پر مارا اور فرمایا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یا محمد اخبرنی عن الاسلام, آپ اسلام کے بارے میں بتائیں کہ اسلام کس کو کہتے ہیں. صحابہ کرام کہتے ہیں فعجبنا, ہم لوگوں کو بڑا تعجب ہوا. اولاً تو کوئی پہچانتا نہیں اس کو, کوئی پہچان نہیں رہا ہے. نمبر دو, یہ مسافر بھی نہیں معلوم پڑ رہا ہے, کیونکہ اگر مسافر ہوتا تو تھکا مادہ ہوتا, کپڑے گندے ہوتے, سامان کا کچھ اس کا سفر کے کچھ سامان ہوتے, لیکن نہ شنتا ہے نہ گٹھری پرانے زمانے میں چلتی تھی, وہ سامان کو کوئی سلسلہ ہی نہیں. اور سب سے بڑا تعجب آنے کے بعد وہ پوچھا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام, اسلام کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے فرمایا اسلام یہ ہے ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, ان تشہد اللہ الہ الا اللہ, تم کلمہ طیبہ کا اقرار کرو, کلمہ شہادت کہ میرے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. پانچ وقت کی نماز پڑھو, زکات دو, روزہ رکھو, اور اللہ نے حج فرض کرا دیا ہے, تمہارے اندر استطاعت ہے تو حج بیت اللہ کرو. حج اجمیر نہیں, کون حج بیت اللہ, حج بیت اللہ کرو. پانچ ہو گئے نا ارکان اسلام. صحابہ کرام کہتے ہیں وہ کہتا ہے صدقتا, شاباش, بالکل جواب آپ کا صحیح اور درست ہے. صحابہ کرام کہتے ہیں اب تو ہمارے تعجب کی انتہا ہو گئی کہ ہم لوگوں نے سمجھا کہ بدو گنوار ہے, آ کر کے پوچھ رہا ہے, لیکن جب دیکھا کہ جواب پا جانے کے بعد وہ آپ کی تائید کرتا, تصدیق کرتا ہے, جس طرح سے استاد کلاس میں طالب سے پوچھے ہاں بولو یہ کیسا ان کا جواب کیا ہے, وہ جواب دے دیتا ہے, تو استاد کیا کہتا ہے شاباش, اس کا مطلب کہ ہاں پوچھنے والا امتحان لے رہا ہے اور مسئول سے جس سے پوچھ رہا ہے اس سے بڑا ہے. کہتے بڑا تعجب ہوا. پھر اس نے دوسرا سوال کیا اخبرنی عن الایمان, ایمان کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکته وکتبه ورسله والقدر خیره وشره والبعث من اللہ والبعث بعد الموت. یہ ہو گئے نا چھ, ان کو کہا جاتا ہے ارکان ایمان. پہلے ارکان اسلام ہے پانچ اور بعد میں ارکان ایمان چھ. اللہ پر ایمان رکھو, اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان رکھو, اللہ تعالیٰ کی کتاب پر ایمان رکھو, اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو. ہر قسم کی تقدیر چاہے خیر ہو یا شر, ہر ایک کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے سمجھو, تقدیر پر ایمان رکھو, اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا یعنی قیامت کے دن پر ایمان رکھو. یہ کیا ہے ایمان, یہ ایمان کے چھ ارکان ہیں. اس نے کہا صدقتا، بالکل آپ نے صحیح جواب دیا. پھر اس نے پوچھا اخبرنی عن الاحسان، آپ احسان کے بارے میں فرمائیں. تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسی کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے. پھر کہا صدقتا. پھر اس نے آپ سے سوال کیا قیامت کے بارے میں بتائیں. تو آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل. مسئول عنہا کے متعلق سائل سے زیادہ مسئول نہیں جانتے. سائل کون تھے؟ وہ آنے والا. اور مسئول کون تھے؟ آپ. اور مسئول عنہ کیا ہے؟ قیامت. آپ نے فرمایا بھائی قیامت کے متعلق آپ سے زیادہ مجھے کوئی علم ہے نہیں. اللہ اکبر، کتنا صاف ستھرا جواب، سارا جھگڑا ختم. ہاں قیامت کی نشانیاں بیان کر دیتے ہیں، وہ کیا ہیں؟ انتر الحفات العرات العال ترعاء الشاء يتطاولون في البنيان. تم دیکھو کہ بکریاں چرانے والے، بکریوں کے پیچھے دن بھر بھاگنے والے، اور پھوس پھاس جھوپڑوں میں رہنے والے بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہنے لگے، اور صرف رہنے نہ لگے بلکہ ایک دوسرے سے بلڈنگیں بنانے میں، اوپر و بنگلے بنانے میں فخر بھی کرنے لگے، اور ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش بھی کرنے لگے. وانت وانت لدر امت ربتہا، اور دیکھو کہ مائیں مائیں ایسی اولاد جن رہی ہیں جو اولاد اپنی ماؤں سے اپنی خدمت کرائیں، تب سمجھ لو کہ ہاں قیامت آ گئی ہے. اتنا سوال کیا، جواب پایا. آج فرمایا رہنا، یاد رکھنا قیامت ان پانچ باتوں میں سے ہے جس کا، ان جن پانچ باتوں کا علم اللہ کے سوا کسی اور کو. اللہ کے نبی نے جواب دے دیا. وہ شخص اٹھا، سلام کیا اور چلا گیا. آپ نے ساتھ میں دیکھو اس کو تلاشو، کہاں گئے، بلا کے لاؤ. چونکہ اس نے کچھ بتایا نہیں ہم کہاں ہیں کون ہیں، بلاؤ اس کو. بلا، لوگ گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈھونڈے، نہیں ملا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر چلے گئے. حضرت ابو ہریرہ کا تو وہیں لوٹ کر کے آنا تھا، کیوں؟ ان کا کوئی گھر تو تھا ہی نہیں. ان کا گھر کیا تھا؟ وہی صفہ، مسجد کے اندر آ گئے، بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے کے اللہ رسول پتا نہیں کہاں غائب ہو گیا، ملا ہی نہیں. آپ نے فرمایا جاؤ چلو، فَإِنَّهُ جِبْرَئِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ. او جبرائیل امین تھے، تمہارے پاس اس لیے آئے تھے کہ وہ ہم سے سوال کریں، میں جواب دوں، تاکہ تم کو تمہارا دین معلوم ہو جائے. یہاں ایک چیز بڑی اہم ہے، صحابہ کرام کیا انتظار کرتے تھے؟ کاش کی کوئی بدو آ جاتا، عقل مند، جس کو یہ پتا نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہے، آ کر کے وہ عقل مندی کا کوئی دین کے متعلق سوال کرتا، تاکہ ہم لوگوں کو اس کا کچھ دین کا علم حاصل ہوتا، آپ جواب دیتے. تو صحابہ کرام کس کی اچھی تمنا تھی نا، اچھی تمنا کر رہے تھے، کاش کی کوئی بدو آ جاتا. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی تمنا کی اور خواہش کی کتنی قدر کیا. کہاں تمنا کر رہے تھے، کون آتا؟ بدو. اللہ تعالیٰ نے بدو کے بجائے آسمان سے کس کو بھیج دیا؟ جبرائیل و امین کو. یہ ہے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کی خواہشات اور تمناؤں کی اور ان کے ارادے کی کتنی قدر کیا کرتا ہے. بندہ جتنا سوچتا ہے اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اتنا دیتا ہے کہ بندہ وہاں تک سوچ بھی نہیں پاتا. یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ان کے ساتھ. دوسری چیز یہ جو یہاں اصل مقصد یہ تھا، تقدیر ارکان ایمان میں سے ایک رکن ہے. اگر کوئی تقدیر کا انکار کر دے تو انسان اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی لیے امام ترمذی رحمت اللہ علیہ نے اپنی سنن کے کتاب القدر کے اندر سنن کے کتاب القدر کے اندر یہ حدیث ذہن میں رکھیں، یاد کر ڈالیں اس کو، نوٹ کر لیں اس کو، ہاں بہت ساری چیزیں اس میں ہیں. آپ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ستتن لعنتهم ولعنهم اللہ وکل نبی یجاب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اس کو ذہن میں رکھیں، یاد کر ڈالیں. آپ فرماتے ہیں ستتن لعنتهم، چھ قسم کے لوگ میری امت میں ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت بھیجا ہے، بھیج دیا اللہ کی ان کے اوپر لعنت ہو. ایسے پچھلے درسوں میں بات گزر چکی ہے کہ لعنت کتنی بدترین چیز، ذرا سوچیں. لیکن آپ لعنت بھیج رہے ہیں، صرف لعنت کے متعلق اتنی بات بتائیں، لعنت کتنی بدترین چیز ہے. ایک تو یہ، اللہ اکبر، زبان سے پتہ نہیں کس پر ہم لوگ لعنت بھیج جاتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ لعنت کیا چیز ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی انسان، کوئی بندہ کسی پر لعنت بھیج دیتا ہے تو لعنت اوپر کی طرف جاتی ہے، اوپر کی طرف جاتی ہے، اوپر جانا چاہتی ہے. چونکہ انسان کی دعا بد دعا کہاں جاتی ہے؟ اوپر. اللہ تعالیٰ جب کسی پر کوئی بندہ جب بندہ کسی بندے پر لعنت بھیجتا ہے تو جب لعنت اوپر کی طرف جاتی ہے تو اوپر کا دروازہ اللہ بند کر دیتا ہے، نہیں جانے دیتا. اب کوئی بھائی کہتے ہوں گے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نہ جائے، تو یہ ٹیپ لگا رکھا ہوا ہے نا، ساری آواز اس میں جا رہی ہے، ایک بٹن ایسے اسٹاف جس پر لکھا اس کو دبا دو، وہ بٹن اوپر آ جائے، پھر دیکھو کوئی آواز اس میں نہیں، سب ختم. پتہ چل گیا کہ آواز بھی آتی ہے اور جاتی ہے، اس کے لیے دروازہ کھلا ہونا چاہیے. ٹیپ ریکارڈ کا دروازہ بند کر دے، آواز اس میں نہیں جائے گی. ٹیپ ریکارڈ کا دروازہ کھول دے، ساری آواز اس میں، 100 آدمی ایک ساتھ بولیں گے تو سارا شور اس کے اندر آ جائے گا. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں انسان جب لعنت بھیجتا ہے کسی پر تو لعنت اوپر کی طرف جاتی ہے. لعنت اتنی گندی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر جانے کے لیے دروازہ بند کر دیتا ہے، لعنت اوپر جا ہی نہیں پاتی، نیچے پلٹ کر کے آنا چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ نیچے کی بھی دروازہ بند، دائیں بائیں جانا چاہتی کوئی راستہ ہی نہیں پا رہی ہے، دائیں اور بائیں جانا چاہتی اللہ تعالیٰ وہ بھی دروازے بند. پھر اب لعنت پلٹ کر کے اس انسان کی طرف جانا چاہتے جس پر بھیجی گئی ہے. اللہ تعالیٰ جب دیکھتا ہے کہ یہ بندہ جس پر لعنت بھیجی گئی ہے یہ لعنت کا مستحق نہیں ہے، غلطی کیا لیکن لعنت کا مستحق نہیں، پھر آپ کیا فرماتے ہیں؟ جب جس پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ لعنت کا مستحق نہیں تو اللہ تعالیٰ اس لعنت کو حکم دیتا ہے پلٹ کر کے لعنت بھیجنے والے پر آ جاتی. انسان اپنی ہی تباہی بربادی کی بد دعا کر رہا ہے، اتنی بدترین چیز ہے. اللہ تعالیٰ سب کو لعنت سے محفوظ رکھے، کسی پہ جلدی لعنت نہ بھیجیں. ہم کو نہیں پتا کہ ہاں ہماری لعنت کا کون مستحق ہے، لیکن نبی اگر کسی پر لعنت بھیج رہے ہیں تو وہ بھی اللہ وحدہ لا شریک کے حکم سے. فرماتے ہیں ستتن لعنتهم ولعنهم اللہ، چھ قسم کے لوگ ہیں جن پر ہم نے لعنت بھیجی ہے، ولعنهم اللہ اور اللہ نے بھی ان کے اوپر اپنی لعنت بھیجی ہے. وہ چھ قسم کے لوگ کون ہیں؟ اب ذرا سنیں. نمبر ایک، الزائد فی کتاب اللہ، پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اپنی جانب سے کچھ اضافہ کرنے والا، کچھ بڑھا دینا تاکہ آیت کا اصل مضمون اور اصل مقصد ختم ہو جائے. علامہ اقبال نے فارسی میں ایک شعر کہا ہے، اپنے یہاں کے لوگوں کو دیکھ کر کے. اب اس کا پڑھنا ذرا مشکل ہے لیکن اس کا خلاصہ بتا دیتے ہیں, بہت دور کی بات کہی. کہتے ہیں کہ ولے تاویل ہے, یہ قرآن و حدیث میں جو ہمارے یہاں تاویل لوگوں نے کیا اس نے تو جبرائیل امین کو بھی پریشان کر دیا ہے. کس کو پریشان کر دیا؟ جبرائیل امین بھی پریشان ہو گئے, کہتے خدایا اس مفہوم کی آیت تو میں لے کے اترا ہی نہیں تھا کبھی, جو ان مولویوں نے کہتے ہیں کہ جبرائیل امین کو بھی حیرت میں ڈال دیا اور قیامت کے دن محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہے گئے اللہ تعالیٰ ان کے عقل میں جو آیت کا معنی آ گیا ہم نے بھی آیت کا یہ مطلب نہیں ان کو بتایا تھا. میرے بھائیو یحرفون الکلیم عن مواضعہ, ایک چھوٹی سی مثال دیں, پورا قرآن پاک پڑھ لیں. سب سے پہلا ترجمہ جو عجمی زبان میں ہوا عربی کے علاوہ, سب سے پہلا ترجمہ جو دنیا میں ہوا قرآن کا غیر عربی زبان میں, وہ فارسی ہے. کیا ہے؟ فارسی. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا. اس وقت سے لے کر کے آج تک جتنا ترجمہ کوئی بھی فرقے والا کرے گا سب یہی ترجمہ کریں گے, قل انما انا بشر مثلکم یوحا, اے ہمارے نبی آپ اعلان کر دیں کہ انما انا بشر مثلکم یوحا, ہم بھی بھائی کھانے پینے میں بشری تقاضے کے مطابق تمہارے ہی جیسے انسان ہیں, اللہ نے ہمیں تمہارے ہی جیسے انسان تھے تمہارے ہاں پیدا ہوئے اللہ نے, اس لیے ہم کو کھانا بھی پیتا پڑتا ہے, پانی بھی پینا پڑتا ہے, کھانا کھانا پڑتا ہے, پانی پینا پڑتا ہے, شادی بیاہ کرنا پڑتا ہے, لیکن ہم دونوں میں فرق بہت ہے, بہت فرق ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اپنی رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کر لیا ہے. انا سید ولد آدم ولا فخر ہے, ولا فخر, بابا آدم سے لے کر کے قیامت تک آنے والے جتنے انسان اور جتنے بندے پیدا کیے گئے ہیں اللہ نے ہم کو سب کا سردار بنایا ہے, لیکن ہم اس پر کچھ فخر نہیں کرتے. بہت فرق ہے اتنا ہی سے. ہمارے اوپر اللہ کی وحی آتی ہے اور تمہارے اوپر اللہ کی وحی نہیں آتی. صاف ستھرا یہی ترجمہ تھا. ہند پاک میں, متحدہ ہند میں ایک ہی ترجمہ ایسا ہے جس میں ایک لفظ بڑھایا گیا ہے. ذرا سنیں, قل انما انا بشر مثلکم, اے نبی آپ فرما دیں ہم بھی تمہارے ہی جیسے انسان ہیں. تو فوری تو اس کا ترجمہ کیا کیا, اب ذرا دیکھیں, قل انما انا بشر مثلکم, اے ہمارے پیارے نبی آپ کہہ دیں ہم بظاہر تو تمہارے ہی جیسے انسان ہیں. کیا بڑھا دیا گیا؟ بظاہر. ہاں بظاہر یعنی دیکھنے میں ہیں تمہارے جیسے, ورنہ حقیقت میں ہم اللہ کے نور ہیں اور تم بشر. کتنا فرق ہو گیا, سوچو ذرا سا کتنا بڑا فرق آ گیا. پھر پورا قرآن پڑھ ڈالیں, ساری دنیا کے سارے مسلمان ترجمہ کرتے ہیں یا ایھا النبی, اے ہمارے نبی, السلام علیکم ایھا النبی, لیکن اس کا ترجمہ قرآن میں کیا کہتے ہیں, یا ایھا النبی, اے غیب کی خبر رخنے. کیا خیال ہے, کچھ ہے فرق یا نہیں فرق ہے؟ سوچو, یہ وہ ترجمہ ہے جس کو نرسمہا راؤ نے بھی پسند کیا ہے. معلوم نہیں معلوم ہے, اس کو پڑھا دیکھا, اور نرسمہا راؤ جانتے ہیں نا, ہاں وہ کالا پنڈت بابری مسجد ڈھانے والا ہے سنگے نا, اب سوچو اس نے یہ ترجمہ پسند کیا ہے, کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ ہاں سب چھوڑ کر کے اسی انہی کی تعلیمات اور انہی کی کتابوں کو. کیوں؟ وہ سوچتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہاں اگر اس مذہب پر ان کی کتابوں پر عمل کیا جائے اور انہی کتابوں کو اپنایا جائے تو ہندو مسلم میں کوئی اختلاف باقی. اسی لیے سوچو ذرا, اور میں سمجھتا ہوں جب نرسمہا راؤ کا دورہ اس شہر میں ہوا تھا اور اس درگاہ پہ گیا, اس کو جو سفاس نامہ پیش کیا گیا اور جو کتابیں پیش کی گئی, تو وہاں سے آنے کے بعد ہی اعلان نکالا تھا, میرا کہا تھا تمام لوگوں کو یہ تاریخ اور یہ وقت معلوم ہوگا تقریباً جو ہندوستانی بھائی ہیں. سوچو کس طرح سے انسان, یا ایھا النبی, اے نبی کی خبر دینے والے. غیب کی خبر دینے والے. سوچو انما کا معنی پوری دنیا میں تمام لوگوں کے نزدیک ہوتا ہے حقیقت میں, اور وہ ترجمہ کیا کرتے ہیں ان ماں, نہیں سمجھے ان ماں, بے شک ماں نہیں ہوں. آیا کہ نہیں آیا؟ انما انا بشر, بے شک میں آپ ہی جیسے بشر ہوں. اور اس کا ترجمہ کیا کیا گیا؟ اب الگ الگ کر دیا گیا. ان بھائی بہت فرق پڑ جاتا ہے, توڑ کر کے کہنے میں بڑا فرق ہو جاتا ہے. ایک آدمی آ رہا ہو کشتی پر بیٹھ کر کے اور آپ کھڑے ہو جائیں بلانے کے لیے, ہم نے کہا یا کمپنی والے نے کہا کشتی والے کو ہاتھ دو کہ بھائی کشتی روکو نہیں, آنے دو, روکو روکو مت, آنے دو, روکو مت, آنے دو, آنے دو, روکو مت, روکو مت, آنے دو. کیا مطلب ہے؟ وہ وہاں رکنا چاہتا ہے کہ ابھی پلیٹ فارم خالی نہیں ہے. اور آپ اس کو کیوں کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی آ جاؤ آ جاؤ. آپ کے کہنے کا مطلب کیا ہے؟ روکو مت, آنے دو. اور اگر کوئی چالاک آدمی ہو کیا کہہ دے؟ روکو. ایسا فرق ہو گیا. بہرحال تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ فرماتے ہیں, یہ ہم نے چند مثالیں دی جو تقریباً ہمارے گھروں میں پائی جاتی ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں ستتون, چھ قسم کے آدمی ہیں جن پر ہم نے لعنت بھیجا ہے. ولعنہم اللہ, اور اللہ نے بھی ان پر لعنت بھیجی ہے. وکل نبی یجاب, اور ہر نبی کی لعنت دعا بد دعا سب قبول کر لی جاتی ہے. نمبر ایک, الزائد فی کتاب اللہ, اللہ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا. بات سمجھ گئے نا؟ نمبر دو, والمکذب لقدر اللہ, اللہ کی تقدیر لکھی ہوئی تقدیر کا انکار کرنے والا. یہ گناہ کبیرہ. کیا ہے؟ تقدیر کا انکار کرنا گناہ کبیرہ. الزائد فی کتاب اللہ, اللہ تعالی کی کتاب میں, اللہ تعالی کی کتاب میں اضافہ کرنے والا. یہ پہلی چیز ہے. نمبر دو, آپ ارشاد فرماتے ہیں والمکذب لقدر اللہ, اللہ تعالی کی لکھی ہوئی تقدیر کا انکار کرنے والا. نمبر تین, والمتسلط بالجبروت علی امتی لیضل من اضلہ اللہ ویعز لیضل من اعزہ اللہ ویعز من اضل اللہ. اس انسان کے اوپر بھی اللہ تعالی کی لعنت جو اپنے قوت طاقت اور ظلم کے ذریعے میری امت پر اپنی حکومت قائم کر لے, چاہے پیسے دے کر کے, ووٹ خرید کر کے, یا سامنے والے کو کیا, ہاں بس ختم, میرا مد مقابل کوئی ملک میں باقی نہ رہے, اور چاہے آؤٹ کر کے ظلم کے ذریعے میری امت پر حکومت کرنا, اور پھر حکومت قائم کر لے کیا؟ لیو دل من اعزہ اللہ, تاکہ شہر اور ملک میں اللہ نے جن لوگوں کو عزت سے نوازا ہے ان کو ذلیل کرے. ویعز من اذلہ اللہ, اور ملک اور قوم میں اللہ نے جن کو ذلیل اور خوار کر رکھا ہے ان کو. تین ہو گئے. نمبر چار, آپ ارشاد فرماتے ہیں والمستحل من عترتی, والمستحل من عترتی, میرے خاندان, میری عترت. ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ علیہ, اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے, مشکات کی بہت بڑی شرح انہوں نے لکھی ہے, مرقات المفاتی. نام کیا ہے یہ؟ حرات, جو آج میرے خیال سے افغان میں ہے, کہاں ہے, حرات کے رہنے والے تھے اور مکے میں ہجرت کر کے آئے تھے. انہوں نے مشکات کی شرح لکھی ہے, مرقات المفاتی. یہ ابھی موجودہ زمانے میں مشکات کی سب سے بڑی شرح مکمل، ویسے سب سے اعلیٰ درجے کی شرح مشکات کی جو پوری دنیا میں سمجھی جاتی ہے، وہ مولانا عبید اللہ صاحب مبارک پوری رحمانی رحمت اللہ علیہ، جو اعظم گڑھ ضلع مبارک قصبہ مبارک پور کے رہنے والے تھے، جن کا انتقال ہوا چند سال قبل، سب سے بڑی شرح ان کی دنیا میں سمجھی جاتی ہے، لیکن وہ شرح مکمل نہیں لکھ سکے، شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، صرف کتاب الحج تک وہ پہنچی ہے، مکمل جو شرح ہوئی ہے پوری مشکات کی وہ مرقات المفاتیح ہے، جو مشکا ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ نقل کیا ہے، انہوں نے بہت پیاری بات نقل کی کہ آل رسول کون ہیں، آل رسول کون ہیں، یہاں جو آپ نے اشارہ کیا والمستحل من عترتی، اترا خاندان کے لوگوں کو، اترا کے معنی کیا آتے ہیں، جو میرے خاندان کے لوگوں کو ذلیل اور خوار کرے اور ان کو تکلیف پہنچانا، ان کو ایزا پہنچانا حلال سمجھے، یہ تو ان کو کچھ بھی کہہ ڈالو اللہ تعالیٰ سب معاف کرے گا۔ سوچو ملا علی قاری حنفی رحمت اللہ علیہ عطرت اور آل رسول کا ترجمہ کہتے ہیں، یہ عطرت سے مراد وہ لوگ ہیں جو رسول کے نقش قدم پر چلے، چاہے اپنے ہو یا پرائے ہوں، جو کتاب و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں۔ تو میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ فرماتے ہیں، ہم نے اس پر لعنت بھیجا اور اللہ نے بھی لعنت بھیجی ہے جو چھ قسم کے لوگوں پر، ان میں سے چوتھے نمبر پر وہ انسان ہے جو میرے خاندان اور میرے نقش قدم پر چلنے والوں کو ایزا پہنچانا، گالیاں دینا، برا بھلا کہنا، نقصان پہنچانا، کیا سمجھ لیں، حلال ہے کوئی بات نہیں، ان کے ساتھ جو کچھ بھی کر ڈالو وہ اللہ نے سب معاف رکھا ہے، اللہ تعالی محفوظ رکھے۔ نمبر پانچ، والمستحلو لحرمات اللہ، اللہ تعالی کی حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنے والا، جس چیز کو اللہ تعالی نے حرام قرار دے دیا ہے، والمستحلو لحرمات اللہ، اللہ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے ان کو کوئی حرام سمجھنے لگے، حرام ان کو حلال کوئی کر لے، ذرا سوچو، جس چیز کو اللہ نے ناجائز حرام قرار دے دیا، بندوں کو روک دیا، نہیں تم یہ نہ کرو، ایسا کرنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، اب اگر کوئی انسان انہی چیزوں کو اس انداز سے کرنے لگے، گویا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ ہم آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں آج یہ چیز ہمارے، اور آپ ابھی آپ سے پوچھیں تو کہیں گی نہیں کوئی مثال تو نہیں آپ پر، شاید غور نہ کیا ہو، ایک انسان اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا، کیا خیال ہے اگر پردے کا حکم، پردے کرنے والی عورتوں کو مذاق اڑا رہا ہے تو کیا مطلب بھائی، اس نے اس کو جائز حلال طریقے سے سمجھا، اسی لیے تو پردہ نشینوں کو کیا کر رہا ہے، وہ مذاق اڑا رہا ہے۔ ایک انسان داڑھی خود نہ رکھے، کتنے لوگ ایسے ہیں، الحمدللہ آپ لوگ ہیں، اگر داڑھی نہیں رکھتے تو کم سے کم داڑھی رکھنے کو برا تو سمجھ رہے ہیں، کیا خیال ہے، آپ اپنے اندر ایک کمی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں، داڑھی نہیں رکھتے تو اپنے اندر کیا سمجھتے ہیں، کمی محسوس ہے، الحمدللہ، کیا کہہ رہے بھائی آپ بتائیں، ہاں بالکل کمی محسوس کرتے ہیں، اسی لیے امید ہے اللہ تعالیٰ کے ذات سے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، جو انسان کسی کو غلط سمجھتا ہے اس کو کچھ دنوں میں وہ چھوڑتا بھی ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، لیکن کیا آپ نہیں سمجھتے، ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو بیچارے داڑھی نہیں رکھتے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، لیکن وہ بھی داڑھی رکھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، ان کے سامنے کچھ مجبوریاں ہوتی جس کی بنا پر داڑھی نہیں رکھتے، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ وہ ہے، ذرا سوچیں، اس گھر کا، اس مسلم گھر کا، اس مسلم گھر اور اس فیملی میں داڑھی کا کیا استہزاء، کیا مذاق اڑایا جاتا ہے کہ ساتھی یہاں سے گئے، سوچے کہ ہاں ہمارا پرانا پہچانی ہے، چلو اس کے ہاں چلے چلے، ادھر آئے ہیں شارجہ سے مل کر کے، پھر اس کے بعد اپنے وطن جائیں گے، ایئرپورٹ سے اترے اسی شہر میں چلے گئے ملنے کے لیے، کھانا وانا کھائے اور دوست کے ساتھ بیٹھے تو دوست کی بچی آئی، تو اپنے والد سے کہتے دیدی دیدی یہ ہاتھ صاف کرنے کا تولیہ ہے. داڑھی کو کیا سمجھ رہی ہے وہ؟ سوچو کیا خیال ہے آپ لوگوں کا, اس گھر میں داڑھی کا کیا استہزاء, کیا مذاق اڑایا جاتا ہے, کتنی اہمیت کھٹا دی جاتی ہے. جس گھر کے بچے اپنے ماں باپ سے کیا کہیں مہمان کی داڑھی کو دیکھ کر کے, یہ ہاتھ صاف کرنے والی کوئی چیز ہے؟ نعوذ باللہ من ذلک. ذرا سوچو, ایک تو نہیں میرے بھائیو, آج پچاسوں گناہ ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں, پچاسوں منکرات ایسے ہیں, محرمات ایسے ہیں کہ جن کو گناہ سمجھنے کے بجائے ان کو کیا سمجھ لیا گیا ہے, حلال جائز مباح سمجھ لیا. حلالہ تو ہی ہے ہمارے ہند پاک کے اندر, اس میں تو دو رائے ہے ہی نہیں ہے کہ ہے کوئی, حلالہ تو ہی ہے. کتنی چیزیں ہمارے اور آپ کے ہاں ایسی ہیں. میرے بھائیو یاد رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں صرف ایک مرتبہ قسم کھا لیا اپنی بیویوں کے خاطر کہ چلو بھائی میں قسم کھا لیتا ہوں اب دوبارہ یہ چیز استعمال نہیں کروں گا. واقعہ یاد ہے سورہ تحریم میں ایک مرتبہ زندگی میں بس شہد یا اپنی بادی سے ہم بستری, آپ نے قسم کھا لی. اچھا ٹھیک ہے, کسی سے بتانا نہیں, آئندہ ہم یہ کبھی نہیں کریں گے. ادھر اللہ تعالی کی جانب سے وحی آ گئی, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. اے نبی, جن چیزوں کو ہم نے حلال کیا ہے اپنی بیویوں کو خوش کرنے کے لیے, آپ نے ان کو کیوں نہ کرنے کی قسم کھا لی, اپنے اوپر کیوں حرام قرار دے لیا؟ میرے بھائیو جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ان میں سے کسی چیز کو اپنے اوپر حرام کرنا کفر ہے, اور جن چیزوں کو حرام قرار دیا ان کو اپنے لیے حلال کرنا کفر ہے. اللہ تعالی محفوظ رکھے. نمبر چھ, پانچ ہو گئے نا, نمبر ایک ازدائد فی کتاب اللہ, کتاب اللہ میں اضافہ کرنا. نمبر دو والمکذب لقدر اللہ, اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر کا انکار کرنا. نمبر تین والمتسلط بالجبروت علی امتی لیذل من اعزہ اللہ ویعز من اذلہ اللہ, اپنے قوت اور طاقت اور ڈنڈے اور روپے پیسے کے بلبوتے پر میری امت پر اپنی حکومت قائم کر لینا تاکہ باعزت لوگوں کو ذلیل کرے اور ذلیل لوگوں کو عزت دے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا والمستحل من عترتی, میرے خاندان یا میرے طریقے پر چلنے والوں کو ایذا پہنچانا اپنے لیے جائز سمجھ لینا. نمبر پانچ والمستحل لحرمات اللہ, اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ چیزوں کو حلال سمجھنا. نمبر چھ میرے بھائیو سن لو, آپ نے فرمایا وَالتَّارِكُ لِسُنَّتِ, میری سنتوں کو چھوڑنے والا. بات چل رہی تھی, ہاں بات چل رہی تھی تقدیر پر ایمان نہ رکھنا, تقدیر کا جھٹلا دینا, یہ گناہ کبیرہ ہے. اور ایسا گناہ کہ انسان تقدیر کا انکار کر دینے کے بعد اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے. کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ کتب مقادیر الخلائق, اللہ تعالیٰ نے بندوں کی تقدیر لکھ دی ہے, کس کو کیا ملنا ہے, کس کے ساتھ کیا ہونا ہے, کس کو کیا کرنا ہے, کس کو کیا کھانا ہے. زمین اور آسمان کو پیدا کرنے کے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے جب ماں کے پیٹ میں بچہ آتا ہے اور 4 40 کتنے ہو گئے, ہاں چلا کہنے کے بعد تو لوگ کچھ اور سمجھ لیتے ہیں نا, ہے نا, چلا اصل میں کوئی چیز نہیں, چلا کے معنی آتے ہیں 40 دن, 40 دن. اس لیے ہند پاک میں مشہور کر دیا گیا ہے کہ جس عورت کو بچہ پیدا ہو وہ 40 دن کے پہلے نہ پاک ہوتی ہے, نہ حلال ہوتی ہے, نہ لوگوں سے کے سامنے آنے کے لائق رہتی ہے. اسی لیے جب 40 دن مکمل ہو جاتے ہیں تو اس کو نہلا کر کے دھلا کر کے بعض علاقوں میں تیار کر کے لمبی سے پارٹی ہوتی ہے, اس کا بھی نام کیا رکھا گیا ہے, وہ اصل میں چلا باہر بدل گیا, اصل میں وہ بھی کیا ہے, وہ چلا ہی ہے. 40 دن اس عورت کے اب مکمل ہوئے, سمجھ گئے نا, لیکن اس کو چلا پتہ نہیں کیا لوگوں نے کیا کیا مشہور کر رکھا ہے. تو 5 40 کتنے, چار چالیس جب مکمل ہو جاتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالی کے پاس کاغذ اور قلم لیتا ہے. اب اس کی کیا کہتے ہیں, فائل تیار ہو رہی ہے اس مہمان کی, دنیا میں آنے والا ہے ابھی چند مہینے کے بعد. اب اللہ تعالی کے پاس اس کا سب ریکارڈ تیار ہو رہا ہے. آتا ہے اللہ تعالی, یہ 4 چلی گزر گئے اس کے اوپر, اب بتا کہ یہ اجل ہو, یہ کتنے دن تک اس کی زندگی تو نے دیا ہے. ابھی تک فرشتوں کو بھی نہیں معلوم تھا کہ اللہ تعالی نے اس بچے کے تقدیر میں کیا لکھا ہے. یاد رکھنا, کس کو نہیں معلوم ہے, ہاں لیکن ہندوستان پاکستان میں طوطے کو بھی معلوم ہے تقدیر میں کیا ہے آپ کے یہاں, ہے کہ نہیں, طوطے کو بھی معلوم ہے, اور شہر کا جو سب سے بڑا پاگل ہوگا اس کو بھی معلوم ہے, جس کا کوئی کام نہ ہو اس کو ہاتھ دکھ رہا ہو تمہاری تقدیر وہ بتا دیتا ہے. میرے بھائیو, تم مرتنا ہو اسفر صافلین, ابھی تک فرشتے کو نہیں معلوم تھا, اس طوطے کو کیا معلوم ہوگا, اور اس مجنون پاگل کو کیا معلوم ہوگا جس کو اپنی خبر کچھ نہیں ہے. میں نے بتایا نا بھائی, ایسے حیدرآباد گیا ہوا تھا, ایسے چلے گئے عورتوں کا اجتماع تھا چھوڑ کر کے, کنارے بیٹھے ہوئے تھے کوئی حسین ساگر کے پیچھے والے سائٹ میں. اتنے میں ایک ہندو لڑکا آیا, ہو دیکھا ہم کو ٹوپی بھی لگایا, سوچا کہ ہاں اس سے کام تو, چھوٹے چھوٹے بچے بھی تھے. وہ پجرے میں بند لے کر کے آیا, کیا ہے آپ کا تو کوئی بات نہیں, آپ نے تو اپنا نصیب دیکھ لیا, یہ بچے جو چھوٹے چھوٹے ان کا نصیب کیا ہے بتائیں گے. میں نے کہا کیسے بتاؤ گے, کہا یہ طوطا ہے نا ہمارے, طوطا نکال کر کے وہ بچوں کی نصیب کا نصیب اور بتا رہا ہے. یعنی پارکوں اور کلبوں اور گھومنے اور تفریح گاہوں کی جگہوں کو بھی کیا بچے لے کر کے گھوم رہے ہیں. تو میرے بھائیو یاد رکھو کہ فرشتے کو بھی نہیں آج تک معلوم تھا, اب فرشتہ اپنی ڈیوٹی بجانے ادا کرنے کے لیے کاغذ اور قلم رجسٹر لیا اللہ تعالی کے پاس آتا ہے. اللہ تعالی بتا دیں کہ یہ بچہ کتنے دن تک زندہ رہے گا, اس کی زندگی کتنی ہے, اللہ تعالی جتنا بتاتے ہیں تقدیر میں لکھ لو اتنے دن تک زندہ رہے گا. چلو رزقہ, اس کا رزق کتنا ہوگا اور کہاں سے آئے گا, رزق کہاں سے آئے گا, سب تقسیم ہے. ہمارا کام ہے کوشش کرنا, اگر کوشش کرنے کے بعد مل رہا ہے جب بھی نصیب ہے, اور نہیں مل رہا ہے وہ بھی نصیب ہے, یاد رکھو. لیکن یاد رکھنا, اللہ نے پیدا کیا ہے گرچہ نوکری نہ ملے لیکن کبھی بھوکا اللہ کیا خیال ہے, ممکن ہے کہ جو زیادہ جن کے پاس آتا ہو وہ کھائیں تو اللہ کھانے کے بعد جتنا کھاتے ہیں اتنا ہی ڈاکٹر کو بھی دینا پڑتا ہے, اور جس کو اللہ تعالیٰ نے کم دیا ہے وہ کھاتا بھی ہے مالداروں سے زیادہ اور اطمینان کے ساتھ, ڈاکٹر کے ہاں کبھی جانے کی نہیں, زندہ رکھتا ہے. کیوں, اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقھا, جس کو بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے, جتنے چرند پرند جتنے مخلوق ہیں سب کے رزق کا انتظام اللہ نے اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث کے اندر آیا, اب وہ آ کر کے لکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا رزق کہاں سے آئے گا, اللہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں اس کا رزق یہ آئے گا, اتنا پائے گا اور اس طرح سے ملے گا. پھر کہتا ہے ذکر او انثی, اللہ تعالیٰ یہ لڑکا بنے گا کہ وہی بن گیا ہے, اور اب سارا کمال کس کو بیان کیا جا رہا ہے. یہی مسجد میں بازو میں خطبہ ہوا تھا تو ایک صاحب بالکل لڑ پڑے, ارے بھائی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لڑکا لڑکی, کبھی کیسے مانے, شاہ دوہلے یا دوہلے شاہ کیا ہے کوئی, کہا کہ پیپر کے اندر آیا ہوا ہے, ایک میں نے اپنے آنکھوں سے پڑھا, ایک آدمی کو 11 لڑکیاں تھیں, ماں باپ بہت پریشان تھے, وہاں لے کے گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک کو میں لڑکا بنا دوں گا, گراہمی لڑکی جو تھی لڑکا بن گیا ہے. کیا بتایا جائے یار, ہمارے یو پی میں سب سے بڑی درگاہ جو ہے گادی سالار ہے، کیا کہتے ہیں، بہرائش میں ہیں، وہ ہر سال ان کی شادی کرائی جاتی ہے، عرس، سمجھ گئے نا، اور ایک کپڑے میں دلہن بنائی جائے گی، لیکن بیچارہ جب تک زندہ رہا اس کو کوئی بیوی لڑکی دیا ہی نہیں، ذرا سوچو، آج زندگی میں اس کی شادی ہی نہیں ہوئی تھی اور مرنے کے بعد ہر سال شادی، بھائی کاغذ سے اور کارٹون سے شادی کرانا چاہے جتنا کرا دو، سمجھ گئے نا، لیکن اس قیامت اس سے پوچھ رہا کہ تمہیں بیوی ملی تھی کہ، یہ سب کہنے کی باتیں ہوا کرتی ہیں میرے بھائیوں، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ پھر آخری چیز شقی ام سعید، یہ ذرا بتائیے اللہ تعالیٰ شقی ہوگا یا سعید، یہ نیک ہوگا یا بس، اللہ تعالیٰ جو حکم دے، ہاں یہ بنے گا، ویسے ہی فرشتہ نوٹ کر لیتا ہے، سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان کیا ہے، ما یبدل القول لدی، میرے پاس باتیں بدلی نہیں جاتی۔ تو تقدیر اولاً تو ارکان ایمان میں سے ہے، نمبر دو دنیا میں سب سے سکون اور اطمینان کی چیز کیا ہے، ایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں ورد بما قسم اللہ لک تکن اغنی الناس، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو لکھا اس پر راضی رہو، دنیا میں سب سے بڑے بے نیاز اور خوشحال ہو جاؤ گے، کسی سے کوئی تمہیں پرواہ رہی نہیں جائے گی، کوئی مشکل نہیں، شرط ہے کہ انسان نصیب پر تقدیر پر ایمان رکھے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو ایمان بالقدر کی توفیق نصیب فرمائے، باقی انشاءاللہ اگلے جمعرات کو اللہ تعالی کہنے سننے کے ساتھ توفیق دے، عمل کی، یاد رکھنے کی، غیروں تک پہنچانے کی۔ اقول قولی هذا واستغفر الله الذي من كل ذنب واتوب اليه، سبحانك اللهم وبحمدك۔ ایک سوال تھا، حدیث چل رہی تھی کہ صاحب نے پوچھا کہ سوال نا، خود آدمی چیز ہے، جس کی جہاں چیز غائب ہوئی ہو اعلان بھی وہیں کیا جائے، اگر کسی کی چیز شارجہ میں غائب ہوئی ہے تو آدمی چیز ہے، اب دبئی میں جا کر کے اعلان تو نہیں کر، رولا پر ہے تو رولا ہی کے ایریے میں، اور آج تو بہت آسان ہے، مسجد اور غیر مسجد کا معاملہ نہیں ہے، اگر ایسے ہی بطور اطلاع کے کہ گاؤں کے لوگوں کو معلوم ہو جائے تاکہ نماز جنازہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ فخر اور مباح کے طور پر نہ کیا جائے، نہ وہ مسجد میں نہیں ہو سکتا۔ یہ کسی ساتھی نے یہاں سوال لکھ کر کے رکھا تھا، اور مرد حضرات کا نماز میں ٹوپی پہننا ادرو شریعت کیسا ہے، یہ سوال کبھی ختم نہیں ہوتا ہے نا، یہ ٹوپی والا مسئلہ جو ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا، میرا خیال ہر دو تین جمعے، ہر دو جمعے رات کے بعد ہی جاتا ہے یہاں، اور جمعے بھی آ جاتا ہے۔ تو بات اصل یہ ہے کہ نماز میں ٹوپی لگانا، میں نے بارہا بتایا ہے کہ افضل ہے، مستحب ہے، لگانا چاہیے، اور زیب و زینت کے طور پر لگانا چاہیے۔ کیسے لگانا چاہیے؟ زینت کے لیے، خوبصورتی کے لیے انسان کو ہمیشہ نماز میں ٹوپی کا اہتمام کرنا چاہیے، خصوصاً نماز میں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے لیے تم لوگ زینت کو استعمال کرو، اور ٹوپی جو ہے الحمدللہ ہے بھی زینت میں سے، ٹوپی زینت میں سے ہے۔ اچھا، پھر اسی طرح سے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نوروں سے بھرے، اپنی مشہور کتاب تمام المنہ علی فقہ السنہ کے اندر ایک باب، انہوں نے ایک مسئلہ بڑا واضح کیا ہے اس مسئلے کو، جس میں حدیث بھی نقل کیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ان احق ما تزینتم به، لوگوں تم جو زینت اختیار کرتے ہو، اپنے آپ کو خوبصورت بناتے ہو، تمہاری زینت اور خوبصورتی کا سب سے زیادہ مستحق اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ ایسا نہیں کہ ہاں شادی کے موقع پہ جب دولہا بنے تو اس وقت تو اپنے سسرال والوں کے لیے خوب اچھی طرح سے ٹوپی لگا لیں، اور وہ بھی اتنی اونچی لگا لیں کہ ماشاء اللہ کیا پوچھ رہے ہیں، نہیں، ہمیشہ اولاً تو مسلمان کو ہمیشہ ہی، بہرحال ایک مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی ایک اسلام اس سے ٹپکتا ہے، اولاً تو ہمیشہ ٹوپی لگانی چاہیے، اور نماز کا تو مسئلہ ایسا ہے کہ نماز کے لیے خصوصیت سے جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو بہرحال زینت اختیار کر لینا چاہیے، بس اس کا مقام جو ہے اس استحباب تک ہے۔ آپ چاہے کیا کہتے ہیں ٹوپی لگائیں یا امامہ وغیرہ باندھیں، یہ جو زینت والی چیزیں ہیں۔ بسا اوقات ہمارے یہاں مسئلہ کیا ہو گیا، یہ تو مسئلہ ہے کہ مستحب ہے لگانا چاہیے، سمجھئے نا، ٹوپی لگانا چاہیے۔ ہمارے یہاں مسئلہ ہندو پاک میں کیا ہو گیا، یہ زینت کے طور پر نہیں بلکہ ٹوپی نہیں سر کا ڈھانپنا کیا ہو گیا ضروری۔ اسی لیے ابھی ایک صاحب بتا رہے تھے، پتہ نہیں پاکستان سے آئے ہو کیا کرے، کسی مسجد کا واقعہ بتایا، میرا خیال سے ہاں آج میرے خیال سے آئے بھی نہیں، جمعے میں آتے ہیں، کہنے لگے کہ میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، تو پہلے تو آدمی آیا مسجد میں تو ٹوپی تلاشا فری فنڈ والی کتنی شرم کی بات ہے کہ ایک مستحب عمل اور اچھی چیز عمل کرنے کے لیے لوگ ایصال ثواب کے لیے اب تو باقاعدہ چھپ کر کے آتا ہے، ٹوپی برائے ایصال آتا کہ نہیں آتا، لکھا جاتا ہے اور مسجد کے ایک کنارے ڈال دی گئی، وہ بیچارہ آیا ٹوپی تلاشا نہ ملا، ٹوپی نہیں ملی اس کو، سمجھ رہے نا، ہاں پہن چکے تھے، کوئی ٹوپی نہ ملی، تو کہے تو واللہ اس نے کیا کیا، قمیض پیچھے سے، واللہ بتا رہے تھے اس نے کیا کیا، قمیض پیچھے سے اٹھا کر کے سر ڈھانپ لیا اور پیچھے سے بدل یعنی وہ سر کا ڈھانپنا جو ہے ضروری سمجھتے ہیں وہ کسی بھی چیز کو۔ اب ذرا سوچنا چاہیے، اگر سر کے لیے قمیض پیچھے سے اٹھا لیا ہے تو اور پہ شرمی کی چیز ہو گئی، سمجھ گئے نا، تو سر چھپانا نہیں اصل میں ہے، یہ سطر میں نہیں ہے، جیسے یہ حصہ سطر کا ہے اس کو تو چھپانا ضروری ہے، چاہے کپڑے کے ذریعے ہو، لنگی کے ذریعے ہو، شلوار قمیض کے، کسی یہ حصہ سر جو ہے سطر میں نہیں، اس کے لیے زینت ہے، کیا ہے زینت، نماز کے وقت اسے مزین کرنا چاہیے، اور مزین جو کیا جائے گا ٹوپی کے ذریعے یا کس کے ذریعے، ہاں لیکن اب کیا بتائیں، ایک آدمی میں نے یہاں تو کم دیکھا ہے، یہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں نے دیکھا، وہ کرتے کیا ہیں، ساری یہی ہے نا ساری، اور جب نماز میں جانے لگیں گے ہے کہ نہیں، اب یہ کرنے کے، یہ زینت کی چیز نہیں ہے، نماز سر ڈھانپنا ضروری نہیں، بلکہ نماز میں تو سر کو پر تو زینت والی چیز ہونی چاہیے، کیا کرنا ہے، خصوصی نہ تک خوبصورتی کے لیے، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل میں آدمی یہ سمجھتا ہے یہ زینت نہیں بلکہ اس کو، ورنہ اسی کو کہا جائے تو میں سمجھتا ہوں کسی اور کام کے لیے اس کو استعمال نہیں کرے گا، لیکن اس کو فوراً کیا کر لیتا ہے۔ تو بہرحال یہاں بھی مارکیٹ میں بہت سارے لوگ کام کرنے والے ہیں، وہ مسجد میں آتے ہیں تو ہاں یہ ہے نہیں، بہرحال ٹوپی اگر اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے، آپ اس کو، اولاً تو ہم لوگوں کو ہمیشہ اپنا ایک شعار بندہ رہا کہتا ہوں، دیکھیں ہمارے امان اللہ بھائی پاکستانی ہیں، انہوں نے کیا پہن رکھا ہے، شلوار قمیض ٹوپی پہن رکھا ہے، آپ نے اپنا پین شرٹ پہن رکھا ہے، بھائی نے سفاری سوٹ پہن رکھا ہے، عربیوں میں نے کندورا پہن رکھا ہے، واللہ کبھی کسی غیر کسی عربی کو شلوار قمیض میں نہیں دیکھیں، کبھی انگریز کو کندورا پہنتے ہوئے نہیں دیکھیں گے، صرف ہم لوگ ایسے ہیں کہ اپنے لباس کو، اپنی وداقتا کو حقیر سمجھتے ہیں اور غیروں کی کیا خیال ہے، کبھی کسی انگریز کو دیکھیں، وہ کافر مشرک جنہوں نے کتوں جیسی زندگی گزارنا اختیار کیا ہے، واللہ جس کے ہاں انسانوں سے زیادہ قدر کتے اور بلی کی ہے کہ نہیں، ہاں جن کے ہاں انسانوں سے زیادہ قدر کس کے، کتے اور بلی کی ہے، ان کا تو ہم طریقہ اپنا لیں، لیکن آپ جو دنیا کی سب سے بہترین مخلوق اور دنیا کے چلانے کے لیے ایک انجن کا کام جو مسلمان دیتا ہے، یہ ان ہمارا طریقہ تو کوئی نہ اپنائے، اور ہم سب کے طریقے اپنائیں، اولاً تو ہمیں اپنا باقاعدہ ایک شعار رکھنا چاہیے، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہم چلتے پھرتے ظاہر کریں کہ واقعی ہم مسلمان ہیں، اس انداز سے گزریں کہ ہر ایک کو معلوم پڑ جائے کہ یہ مسلمان ہیں۔ ہندو کم وقت گزرتا ہے، دیکھو ایسا لگا لے گا کہ دور سے معلوم پڑے گا، ہندو عورت گزرتی ہے یہ لگا لے گی تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم کون ہیں۔ لیکن ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ نہیں، ہم نے اپنی وضع، اپنی قطع، اپنا وقار اپنے ہاتھوں سے ہم نے گرا دیا۔ تو ہر حال میں ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کوئی بھائی کہیں بھائی قرآن حدیث سے دکھنا ہے ہر چیز، بھائی قرآن حدیث اس کا مطلب، اس سے تو میں نے کہا کہ ہاں کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، جو دنیا کا ماحول ہے، مسلمانوں کا جو ایک شعار بنا ہوا ہے، چلتا پھرتا ایک مسلمان دور سے ظاہر ہو جائے کہ یہ کیا ہے، مسلمان ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم کو تو ہمیشہ چاہیے، لیکن اگر نہیں تو کم سے کم نماز کے لیے خود زینتکم عند کل مسجد کے تحت ہمیں چاہیے کہ کوئی زینت والی چیز، ٹوپی وغیرہ ہے، ہم استعمال کر لیں۔ ہاں نہیں، نماز ہوتی ہے، سمجھ گئے نا، اس لیے میں نے کہا افضل۔ ایک خاتون انڈیا میں ایک قبر پر ایک بکرے کا ذبیحہ کرنے کی نظر مان لی تھی، اب اس خاتون کی صحت ہو گئی ہے، اب کیا کیا جائے؟ اللہ حافظ۔ سمجھ گئے نا، کوئی خاتون بیمار رہتی رہی ہوگی، انہوں نے نظر مانا ہوگا کہ اگر میرا بچہ، میں اچھی ہو گئی تو ایک بکرا، ہو سکتا ہے کالا بکرا بھی رہا ہو، ہم کہاں ذبح کریں گے، فلاں جگہ درگاہ پر۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں لا نظر فی معصیت، جو کسی نافرمانی کے لیے نظر مانی گئی ہو وہ نظر اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہے، تو انہیں کچھ نہیں کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، توبہ استغفار کرنا ہے۔ اور اگر اطمینان قلب کے لیے جانور ذبح کرنا چاہتے ہیں تو کسی یتیم خانے میں کسی غریب کو پیسہ دے دیں یا اس کی قیمت دے دیں تاکہ کسی غریب کو کچھ فائدہ مل جائے، سمجھ گئے نا۔ لا نظر فی معصیت، نا فرماتے ہیں جس نے کوئی غلط چیز کی نظر مانی ہو اس نظر کا پورا کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ بہرحال اب جب انہوں نے نظر مانی ہوگی اللہ تعالیٰ اگر مجھے صحت مل گئی تو فلاں ایک بکرے کا ذبیحہ کرنے کی نظر مان لی تھی، اچھا اچھا